بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کے بعد درس حدیث کا معمول ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہر ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں سے کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار حدیثوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے، اس کا مطلب بیان کر کے اس بات کی تلقین کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں خود بھی اور سب سننے والے بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. جب کسی کا نکاح ہوتا ہے اس وقت یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جن کے یہاں نکاح ہے ان کی اپنی مشغولی بھی ہوگی، ان کے اپنے کام کاج ہوتے ہیں، لیکن خیال یہ آتا ہے کہ یہ ایک تو معمول باقی رہنا چاہیے، اور پھر یہ کہ نکاح کے بہانے سے جو دوسرے احباب آئیں گے جو عام طور پہ نہیں آتے تو انہیں بھی حدیث کی برکت حاصل ہو جائے گی. تو آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ یہ ایک حدیث جو ہے اس کا ترجمہ کر کے، اس کا مطلب بیان کر کے پھر انشاءاللہ لکھا ہوگا. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور خلق، خلق اور خلق، خلقت اور اخلاق دونوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کے ریشم کو نہیں چھویا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں. جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے سوتیلے والد، سٹیپ فادر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ انس ہے. انس بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ یہ آپ کا چھوٹا خادم انس ہے، خوئے دیوں کا انس، یہ آپ کا چھوٹا خادم انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہی تھے، لیکن 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی انہیں سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی انہوں کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ بھی وہاں کیا کرتے تھے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیباز اور حریر، یہ دو قسم کے ریشم ہیں. حریر جو ہے، حریر یہ پیور سلک کو کہتے ہیں حریر، اور دیباز اس ریشم کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف کا دھاگا ریشم کا ہوتا ہے، دوسری طرف کا دھاگا کسی اور چیز کا ہوتا ہے. وہ بھی بہت ملائم ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، سافٹ. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی بھی قسم کا ریشم، چاہے ہائی کوالٹی کا ہو یا لو کوالٹی کا، اعلیٰ درجے کا ہو یا کم درجے کا، ایسا ریشم میں نے فیل نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اور پام سے زیادہ سافٹ ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالی شانہ کو جیسا جسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے جیسا جسم دیا تھا، جیسی باڈی عطا فرمائی تھی، ایسا جسم اور ایسی باڈی اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کرتی. اور اللہ تعالی شانہ نے جیسے اخلاق، جیسے مورلز اور کیریکٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، ایسے مورلز اور کیریکٹرز اور اخلاق بھی کسی کو عطا نہیں ہوئے. آپ خلق، یعنی خلقت میں باڈی اور جسم گیٹ بھی سب سے اونچے تھے، ناک آپ کی سب سے زیادہ خوبصورت، آنکھیں سب سے زیادہ خوبصورت، کان سب سے زیادہ خوبصورت، ہاتھ انگلیاں سب سے زیادہ خوبصورت. باقی انسانوں کو آپ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ناک بھی بہت خوبصورت ہے، ہونٹ بھی بہت خوبصورت ہے، چہرے کا رنگ بھی بہت اچھا ہے، یا کان ایسے ہوتے تو اچھا ہوتا ہے. کسی نہ کسی جگہ پر کچھ کمی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ کسی کو کسی بھی جگہ پر کوئی کمی نظر نہیں آتی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی بچے کو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے تو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، آپ سے زیادہ ہینڈسم ہو. اور پھر آگے فرماتے ہیں خلق کا مبرا من کل عیبین، آپ پیدا کیے گئے ہیں پاک ہر عیب سے، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کأن کا قد خلقت کما تشاء، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے جسم مبارک کو دیکھتا ہوں، آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کو دیکھتا ہوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. مطلب یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو پوچھا ہوگا کہ ناک تجھے کیسی چاہیے، اور آپ نے جیسی ناک مانگی ویسی عطا فرمائی، کان کیسے چاہیے جیسے کان مانگے ویسی عطا کی. تو آپ سب سے زیادہ خوبصورت، اور خوبصورتی کے ساتھ پھر پاکیزہ بھی بہت زیادہ، خوبصورت بھی بہت پاکیزہ بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ خوشبو سے بھر جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جب باہر نکلتے تھے اور باہر کوئی بیٹھا تھا تو بیت الخلا خوشبو سے معطر ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کنویں میں اپنا جرام ڈال لیتے تھے پانی میں بھی برکت ہو جاتی تھی، مٹھاس میں بھی برکت ہو جاتی تھی، کھارا پانی کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. تو اللہ کے لیے جڑا کہ وہ عام منوا لوگوں نے آپ کو خیر تک کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے تو آتے ہوئے دیکھتا تو تمہیں ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. سن رائز کے بغیر جو سورج چمکتا ہے، جو کہ دور سے تو آتے ہوئے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ سورج چمک رہا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے. بہت خوبصورتی اللہ تعالیٰ شاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو ہاتھ جو ہے بہت سافٹ تھے یہ ہتھیلی. تو اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باڈی اتنی سافٹ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں قوت بازو نہیں ہوگی. اس کے لیے سافٹ آدمی ہوتا ہے، مردوں کے لیے قوت بازو اور مضبوط ہونا، طاقتور ہونا، یہ خوبی کی بات ہے. بہت نرم نرم ہونا خوبی کی بات نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ قوت بازو کا ہونا الگ بات ہے اور جسم کا ملائم ہونا یہ الگ بات ہے. جسم ملائم بھی تھا اور قوت بازو بھی. چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہم خندق ٹرینچ کھول رہے ہیں، دشمنوں کا حملہ ہونے والا تھا کہ ٹرینچ کھول رہے تھے، ٹرینچ کھول رہے ہیں، بہت بڑی چٹان راک بیچ میں آ رہی ہے اور ہم سے توڑی نہیں جا رہی. کیسے طاقتور صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ چٹان توڑی نہیں جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کودان کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور اس کے اوپر کودان مارا تو وہ چٹان اور راک جو ہے وہ ریت اور سینڈ کی طرح ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے بہادروں کے اور بڑے بڑے شہ سواروں کے قدم جب اٹھائے جاتے تھے اور پیچھے لوٹنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی قدم اٹھائے گئے، اس لیے کہ ایک دم سے تیروں کی بوچھال کر دی، وہ بہت ماہر تھے تیر اندازی میں، تو ان لوگوں نے ایک دم سے تیروں کی بوچھال کر دی تو صحابہ بھاگنے کے مجبور ہو گئے اور افراتفری کا عالم ہو گیا. تو اس وقت ہم نے ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ کے چچا تھا بھائی وسلم، اور ہم نے عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھچر اور میر پر بیٹھے ہوئے تھے. تو سب تو بائیں بائیں پیچھے بھاگ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بوچھال دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ آگے بڑھ رہے تھے. اور یہ دونوں حضرت حضرت ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں وہ میر کو پکڑ کے پیچھے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے تشریف نہ لے جائیں اور کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ انن نبی جو لا کبھی انن جو عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، اور جو سچا نبی ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگی نہ کیوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور عبد المطلب بھی بڑے بہادر تھے اور ہمارے قریش کے خاندان کے سب افراد بڑے بڑے بہادر ہیں کہ وہ شجاعت اور وہ بہادری میرے اندر بھی آئی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن الناس اور اشجع الناس, خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے, سب سے زیادہ خوبصورت, ہینڈسم بھی سب سے زیادہ, اور بہادر اور برین بھی سب سے زیادہ, بہت زیادہ برین. ڈرتے اتنے ہی تھے کہ خادموں کو بھیج دیتے تھے کہ بھائی جاؤ جا کر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, خود ہی میدان میں اتر پڑتے تھے. سورج صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو مدینہ منورہ میں سناٹا تھا اور سب سوئے ہوئے, رات کا وقت, اور اچانک مدینہ منورہ کے بارڈر پر کچھ آواز آئی. بارڈر کا مطلب کیا, اس کٹس میں کچھ آواز آئی. آواز آئی تو صحابہ کرام ہوا ملا ہی تعالیٰ کی مجموعی فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی بستروں سے سب نکلے, کیونکہ کوئی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا, ہر وقت دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا, تو کہیں اچانک یہ رات کو دشمن نے اٹک تو نہیں کر دیا ہے. ایسی کوئی آواز آئی جس سے اندازہ ایسا لگا کہ کوئی حملہ ہوا ہے کچھ, تو صحابہ اپنے اپنے بستروں سے نکلے, افضائی کے بستروں سے نکلیں گے, کپڑے پہننے پڑیں گے, چادر پہننی پڑے گی, سلوار سنبھالنی پڑے گی, پھر باہر نکل کر کے گھوڑے پر زیر لگانی پڑے گی, پھر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جائیں گے باہر, دیر لگتی ہے اس میں. تو صحابہ لیکن بہت تیزی کے ساتھ صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی نکلے اور کپڑے وپڑے پہن کر کے گھوڑوں پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ کے آؤٹ اسکرٹ کی طرف بس جانے کا کی کوشش ہی کر رہے ہیں. ابھی تو مدینہ منورہ میں ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے گھوڑے سوار آ رہا ہے. گھوڑے سوار, جب وہ گھوڑے سوار قریب آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں بغیر زین کے, بغیر سالن کے, یعنی کتنے مضبوط ہوں گے اس کا اندازہ تو لگاؤ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر زین کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکلے, جو گھوڑا سامنے تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے باہر نکل گئے, اور مدینہ منورہ کے آؤٹ اسکرٹس کا اکیلے چکر لگایا, اور چکر لگانے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں. ابھی تو یہ حملہ تیار ہو کر کے جا رہے ہیں, اور ان سے کہا کہ لم تراؤ لم تراؤ, ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, سو جاؤ, میں سب چیک کر کے آ گیا ہوں. ایسا نہیں کہ خادموں کو کہا کہ تم جا کر کے چیک کر لو اور میں آرام سے یہاں پڑا رہوں, نہ خود چلے گئی. یعنی سید القوم خادم ہوں, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے, خود خدمت کر رہے ہیں اور صحابہ لے کر آئے. اور پھر ہم نے تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وجد نہ بہرا, عجیب بات ہے بھائی, یہ گھوڑا تو سمندر کی رفتار سے چل رہا تھا, یعنی سمندر کا پانی چلتا ہی رہتا ہے, رکتا نہیں کسی جگہ پر, تو یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح اوشن کی طرح چل رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا تو وہ ہے جو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ سست رفتار تھا, سب سے سلو چلنے والا گھوڑا یہ. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے تو معجزہ یہ ظاہر ہوا اور برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو اوشن کی طرح چل رہا ہے تمہارا گھوڑا. کہنے کی تو بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کی حالت بعد میں یہ ہو گئی کہ پورے مدینہ منورہ میں جتنے گھوڑے تھے ان گھوڑوں میں سے کوئی گھوڑا ریس کے اندر اور مسابقہ کے اندر اس گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ بہادری بھی بہت تھے, تف بھی بہت تھے, مضبوط بھی بہت تھے. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے, 62 سے 63, 62 یا 63 ہے ان کی عمر, ابھی انتقال سے کچھ ہی دور پہلے 63 کے قریب بالکل. اب میری عمر 53 ہے اور ابھی چند سالوں پہلے, یعنی اس سے بھی زیادہ نہیں لگتا, 53 سے پہلے 50 کے اندر تھا, میرا بقرا عید کے موقع پر زامبیا کا سفر ہوا. زامبیا کا سفر ہوا, یہاں قربانی خود ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ دو چار بکری ہمارے لیے بھی آپ لوگ خرید رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنی قربانی کو اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے ہیں. میرے اپنے بچے بھی تھے اور میرے کچھ دوستوں نے میری طرف سے قربانی کے لیے بکرے یہ ہر سال اشارے کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بھی تیرے لیے جو بکرا تھا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر, اور ان کے اپنے بکرے تھے تو ان کی چاہت یہ ہوئی محبت میں کہ ہمارے بکرے کو بھی تو بھی ذبح کر. انڈر ففٹی کا آدمی اور بکری کو ذبح کرنا بکرا کتنا آسان, اور اس نے بھی چار پانچ آدمی اس کو پکڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو صرف چھری چلانے کی, بالکل تیز چھری. تو میرے خیال میں 10 بکرے اس وقت ذبح کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی, لیکن ان 10 بکروں کو ذبح کر کے میں تھک گیا اور میرے ہاتھ جو ہے کئی دنوں تک درد کرتا رہا 10 بکروں کو ذبح کرنے کے نتیجے میں. اس لیے افریقہ والے لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ ایک دو بکرے خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہوں گے, باقی دوسروں سے کرا لیتے ہوں گے, تو بھائی کام کرنے والوں سے. تو کتنی طاقت ہوگی اس کا اندازہ لگاؤ کہ 63 ایئرس کی عمر ہے, اور 63 ایئرس کی عمر میں 63 کیمنز کو, 63 کیمنز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. اور حدیث میں مختلف روایات ہیں, ان کی تصدیق کرتے ہوئے جو محمد حسین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 100 اونٹ کی قربانی خود کی آپ نے حج میں, 100 اونٹ, تو 100 ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, یعنی 700 قربانی کی, 700 قربانی, اور اس میں سے 37 تو کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 63 خود کی, اس لیے کہ آپ کی عمر مبارک 63 ایئرس کی تھی, تو ایک ایک سال کی ایک ایک اونٹ اپنے بنا دیا. اس میں سے 63 میں سے 33 اونٹ ایسے تھے جس میں دوسروں کی مدد سے تھی, اور 30 اونٹ ایسے تھے کہ خود اکیلے ذبح کیے, ان کو کسی کو اس میں سپورٹ بھی نہیں ہے. 30 اونٹ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے مدد میں, یہ تو طاقت کتنی ہوگی. تو عام مطلب ایسا جو ٹف اور مضبوط آدمی ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے, ہاتھ بھی رب ہوتے ہیں اس کے, اور جس کے ہاتھ بہت نرم نرم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کام میں کچھ کرتا نہیں ہے. تو ہاتھ اگر نرم ہے تو پورا بدن ڈھیلا, اور اگر بدن مضبوط ہے تو ہاتھ نرم نہیں. یہ موجودہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مضبوطی اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ. مکہ مکرمہ میں ہو پانا پہلوان تھا ریسلر, تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, چیمپئن تھا مکہ مکرمہ اور اس کے علاقے میں, ریسلنگ میں کوئی اس کو گرا نہیں سکتا تھا, تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو چلو ہم میرے ساتھ لڑو اور لڑ کر کے بتاؤ کہ نبی کیسے گیا. تو بھائی کیا کہنا چاہیے تھا کہ نبی تو رسنا تھوڑا ہوتا ہے, کچھ اور پوچھ, موجودہ پوچھ. لیکن اس نے کہا کہ نہ جب اس میدان میں بھی ہم اتر آتے ہیں, چلو آ جاؤ گے, آ جاؤ. اور جتنی مرتبہ رکا میں نے کوشش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اسے نیچے زمین پہ پھینکتے رہے اور پچھاڑتے رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بالکل نرم لیکن ٹف بہت تھے, مضبوط بہت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جب چلتے تھے آخری عمر تک, 63 ایئر کی عمر تک بیمار ہوئے آخر میں, اس کے علاوہ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ اوپر سے ہیری ہیری پریز ہو, اور اوپر سے نیچے جب ہم اترتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی فاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اونچی جگہ سے نیچے جگہ کی طرف آدمی جب اترتا ہے اور تھوڑا تھوڑا ایسا دوڑتا جیسا اترتا ہے, لیکن نارمل زمین پر سیدھا بھی جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی نظر آتا تھا جیسے کہ اوپر کی زمین سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. قد میں بہت لمبے نہیں تھے اور بہت تھنگنے بھی نہیں تھے, میاں نہ قد درمی والے, لیکن جب چلتے تھے لوگوں کے اندر تو اونچے اونچے لوگوں میں بھی نظر آتے ہی آتے تھے. قد وہ نہ تھا لیکن اونچے اونچے لوگ بھی اگر ساتھ ہوتے تھے نظر آپ بھی آتے تھے. یہ سارے موجودہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ سے نبی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی قسم کا ریشم نہیں چھوڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو, اور میں نے کبھی بھی کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خوشبو پھوٹتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے جو خوشبو پھوٹتی تھی، ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی. بلکہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں تیاریاں فرماتے تھے کھانا کھانے کے بعد، تو چمڑے کا بستر بھی بچھاتی تھی لیبر کا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. اب دوپہر کا وقت ہے اور جب کوئی سوتا ہے تو دو چار بال بھی نکل جاتے ہیں، جھڑتے ہیں بال، بہڑی کے بال، سر کے بال، تکیے وغیرہ پر ہوتے ہیں، اور پسینہ بھی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے گرمی میں. کیونکہ جب اٹھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو میں لیدر کے اوپر پسینے کی بوندیں دیکھتی تھی، ڈراپس دیکھتی تھی پسینے کی، اور بال بھی دیکھتی تھی. تو کہا کہ میری جو خوشبو والی اس طرح کی سوشی ہو رہی تھی گھر میں، میں اس میں بالوں کو بھی ڈال دیتی تھی اور اس میں پسینے کی بوندیں بھی ڈال دیتی تھی. بس یہ بالوں کی وجہ سے اور پسینے کی بوندوں کی وجہ سے، پسینے کے قطروں کی وجہ سے، پورے مدینہ منورہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس جو خوشبو تھی، ایسی خوشبو کسی کے پاس نہیں. یہ دو چیزیں تو آپ کے جسم مبارک سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بہت نرم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی. میں مختصر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے بھی فارغ کر لوں. آگے والی بات اخلاق سے تعلق رکھتی ہے. دیکھو میرے بھائی، آج کل مسلمانوں کے اخلاق بہت بگڑ گئے، اخلاق بہت بگڑ گئے. جو دینی طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی عبادتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، عبادت، نماز، روزے، زکات، خیرات، تسبیحات، وظیفے، تہجد، اشراق، عمرے، حج، عبادت، مسجد میں اعتکاف، بیٹھنا مسجد میں. لیکن اخلاق میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو بالکل زیرو. اخلاق، اخلاق سے جو شخص آراستہ ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. اور اخلاق جو ہے، اخلاق یہ برانچ ہے ہمارے دین کا. جیسے عبادت، ڈیووشن اور ورشپ ہمارے دین کا ایک برانچ ہے، اخلاق بھی برانچ ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جائے، آج ابھی شادی ہونے والی ہے، دلہا دلہن، دلہا دلہن کے ساتھ کیسے رہے، دلہن دلہا کے ساتھ کیسے رہے، ہسبینڈ وائف کے ساتھ کیسے رہے، وائف ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہے، ہسبینڈ اپنے انلوز کے ساتھ کیسے رہے، وائف اپنے انلوز کے ساتھ کیسے رہے، ہسبینڈ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، ہسبینڈ اس طرف کے رشتے داروں کے ساتھ کیسے رہے، وائف اس طرف کے رشتے داروں کے ساتھ کیسے رہے. یہ شریعت مطہرہ نے ایک مستقل شعبہ بنایا ہے، اخلاق، حسن معاشرت، معاملات، ڈیلنگ ہمارے صحیح ہو، ہماری سوشل لائف اچھی ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہو، اور اس طرح کی زندگی گزارے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے بلکہ لوگوں کو ہم سے راحت پہنچے. میرے بھائیو، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور آپ سب کو درخواست کرنے سے پہلے میں خود اپنی ذات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہم یہاں سے یہ ارادہ لے کر کے اٹھے کہ ہم عبادتوں کا بھی انشاءاللہ بہت اہتمام کریں گے، نمازوں کا بھی کریں گے، زکات کا بھی، حج کا بھی، تلاوت کا بھی، ذکر کا بھی، تسبیح کا بھی، لیکن صرف اسی کو پکڑ کے نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اس کے ساتھ اخلاق کی ہم فکر کریں. اخلاق، دل ہمارا درست ہوگا تو اخلاق اچھے ہوں گے، اور دل بگڑا ہوا ہوگا تو اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. آج ہمیں جھوٹ بولنے میں جھجھک محسوس کریں گے، جھوٹ بولنے میں، وعدہ کر کے نکل جانے میں ہمیں کوئی جھجھک محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اسے ہوشیاری سمجھا جاتا ہے. ہم اپنے سرکل میں بیٹھتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں واقعہ سنا کر، یار اس کو میں نے کہا ہوا تھا کہ آئی ویل میٹ یو سیٹرڈے، لیکن اب تمہارا فون آ گیا تو میں کسی طرح بنا کر کے اس کو آ گیا. یعنی وعدہ خلافی کرنا اس کو ہم کمال سمجھتے ہیں، بولنے والا بھی کمال سمجھتا ہے اور سننے والے بھی کمال سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کیا اس نے، بہت ہوشیاری کا کام کیا. کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو بیوقوف بنانا، کسی کو الو بنانا، ہم محمد بھائی کے ساتھ ہمیں محبت بالکل نہیں، لیکن جب بھی ملتے ہوئے محمد بھائی ماشاء اللہ بہت آپ کو روزانہ یاد کر رہا ہوں،
صبح سے شام یہ آدمی اچھا ہو آپ سے ملاقات ہوگی. اگر دلوں میں یہ بات ہے تو کہنی چاہیے, اس لیے کہ اس کے سامنے والے کو خوشی ہوگی. لیکن دل میں بات یہ نہیں ہے, یاد کیا ہی نہیں, کل بھی یاد نہیں کیا, پرسوں بھی یاد نہیں کیا, ترسوں بھی یاد نہیں کیا. اب ان کے سامنے ایسا کہنا کہ بہت یاد کر رہا تھا میں آپ کو, اچھا ہوا آج آپ بھول گئے, میں آپ کے یہاں آنا بھی چاہتا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا, اچھا ہوا آپ آ گئے, آپ سے ملاقات ہوگی. صرف جھوٹ سامنے والے کو بے وقوف بنا رہے گی. یہ ہپوکریسی, یہ نفاق, یہ سب ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے. اسی وجہ سے میرے بھائی پوری دنیا میں مسلمان اس وقت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق ہوں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے, کتنے بڑے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے لیے تو بہت بڑے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چھوٹے, اور پھر عمر میں بھی بہت چھوٹے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی وہ چھوٹے, عمر بھی بہت چھوٹے, بالکل بچے. اب بچے کو جب کوئی کام سونپتے ہیں کہ بیٹا جا کر کے محمد بھائی کو یہ انولپ دے جاؤ, تو بچہ صبح کی بجائے دوپہر کو جائے گا, دوپہر کے بجائے شام کو جائے گا, شام کے بجائے نیکسٹ ڈے جائے گا. بچوں کی عادت ہوتی ہے, بچوں کا تو ایسا کہ بیٹا دیکھو ایسا کام مت کرنا, وہ دیکھ یہاں نہیں, اور پھر وہ چپکے سے وہ کام کر لیتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. شروع شروع میں تو میرا بچپنا تھا, تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کام کرنے کے لیے کہتے تھے تو میں ٹال دیتا تھا, ڈیفر کر دیتا تھا کہ بعد میں کر لوں گا, اور کبھی کبھی کسی کام سے منع فرماتے تھے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنے کا. بچوں کو نصیحت کرتے ہیں دین کی باتوں میں, بچوں کو نصیحت کرتے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنے کا, ایسا نہیں کرنے کا, مستی نہیں کرنے کی, کھیلنے کا نہیں, تو کہتے تھے وہ ڈیفر کر لیتا تھا اور پکڑا جاتا تھا. کام کرنے کے لیے کہا نہیں کیا, نہیں کرنے کے لیے کیا کر لیا. اب ہمارا معاملہ ہماری اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے, سوچو تھوڑی دیر کے لیے. چھوٹی بچی ہے, چھوٹا بچہ ہے گھر میں, اسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. چھوٹا بچہ ہے, چھوٹی بچی ہے, اس میں سمجھ نہیں ہے, اسی لیے تو وہ اٹھ جائے گا. سمجھ اگر ہوتی اس میں تو کیوں اٹھتا ہے وہاں سے؟ آپ کہتے بیٹھ جائے, اس کی سب لیکن ہم آنکھیں نکالتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. بچپن سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہماری اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت نہیں ہوگی. ان کے ساتھ محبت کرو, محبت دو, محبت دو دے تو ان کی محبت ملے گی. بچپن میں وہ بےچارے کچھ نہیں کرتے, لیکن ان کو فلاش باکس ہوتا ہے کہ دس از ہاؤ مائی فادر یوز ٹو ٹریٹ می وین آئی واز ینگ, دس از ہاؤ مائی مدر یوز ٹو ریگریٹ می وین آئی واز ینگ. یہ فلاش باکس میرا نوجوانوں میں کافی کام رہا ہے, ابھی بھی نوجوان بہت آتے ہیں. اس قسم کے کیسز جب بھی میرے پاس آئے اور میں نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ آپ کیوں لڑتے ہیں, دیر از نو باؤنڈری, نو ویلوبل دین دا پیرنٹس, وائی آر یو آرگیوئنگ ود یور پیرنٹس؟ تو یہی کہتے ہیں کہ فرسٹ آسک می ہاؤ دے ٹریٹڈ می وین آئی ڈیڈ نیڈ دیئر لو. محبت دے کر محبت دو, محبت ملے گی. محبت تربیت کے لیے بھی محبت, مدرسوں کے اندر اساتذہ کو بھی چاہیے کہ محبت. یہ غصہ, ڈانٹ ڈپٹ, آنکھیں جی, کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے, کبھی کبھار. ڈاکٹر کیا کوشش کرتا ہے؟ ڈاکٹر یہ کوشش کرتا ہے کہ بغیر دوا کے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے, اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے. پھر اگر دوا دینی بھی پڑے تو کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ڈوز کی دوا دے, کم سے کم ڈوز کی. اور اگر اس کے پاس چوائس ہو کہ کڑوا سیرپ اور ٹیبلٹ, تو ٹیبلٹ دے گا تاکہ کڑوے سیرپ سے تکلیف نہ ہو مریض کو. وہ آپریشن کے مرحلے تک, انجیکشن کے مرحلے تک بہت دیر کے بعد پہنچتا ہے, اس کی پوری کوشش. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دوا کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. دوا جتنا ہائی ڈوز کی ہوگی اتنا زیادہ سائڈ افیکٹ. یہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, پیٹتے ہیں بچوں کو, آنکھیں نکالتے ہیں, دھکا دیتے ہیں بچوں کو, کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں, یہ دوائیں ہیں, دوائیں. بغیر دواؤں کے محبت کے ذریعے ان کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرو. اور محبت کیا ہے؟ محبت فوڈ ہے. فوڈ کے ذریعے ہیلتھ اگر اچھا رہتا ہے اس میں سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. محبت دو ان کو فوڈ, لیکن کبھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو نو سے نو ڈوز, تاکہ کم سے کم سائڈ افیکٹ ہو. ہم لوگ ہائی ڈوز کی دوائیں دیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اس کا سمجھانے کے لیے دیکھو, ابا ابھی آفس کا کام کر رہے ہیں, تھوڑی دیر تم امی کے ساتھ جا کر کے کھیلو, پھر ابا تم کو گارڈن میں لے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیر لگے گی, اور آگے نکال کر کے روانہ کر دیا وہ دو سیکنڈ میں کام ہو جائے گا. یعنی ہم اپنی اولاد کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنی قربانی یہاں پر دیکھو, حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 ایئرز تک میں خادم رہا, مجھے کچھ کرنے کے لیے کہتے تھے میں کبھی کبھی چھوٹ جاتا تھا, میں کبھی منع کرتے تھے کبھی کبھی کر لیتا تھا. 10 ایئرز میں مجھے کبھی ایسا نہیں پوچھا کہ میں نے تجھے فلا کام کرنے کے لیے کہا تھا کیوں نہیں کیا, اور کبھی ایسا نہیں پوچھا کہ میں نے تجھے فلا کام کرنے سے منع کیا تھا کیوں کیا. نہیں مجھے میں وائی, کہ ایک کوشچن کبھی مجھے نہیں کیا کہ وائی. 10 ایئرز میں کبھی نہیں کہا وائی. اخلاق کتنے اونچے ہوں گے, کتنے اونچے اخلاق ہوں گے ایک چھوٹے بچے ٹین ایجر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ. تو میرے بھائی, یہ حدیثیں جو سنائی جاتی ہیں, ان حدیثوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر اپریشیٹ کر کے چلے جائیں کہ بہت اونچے نبی تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے تھے. اللہ اکبر, کیا اخلاق تھے, کیا خلقت تھی آپ کی. ایسا ہو تو بہت اچھا ہے, دل میں یہ خیال ہے, مگر اگر وہ اتنے اونچے تھے تو مجھے ان کو کاپی کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ اسٹیپس کو دیکھ دیکھ کر چلیں گے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں وہیں ہم بھی پہنچ جائیں گے. ایک شاعر نے اردو میں کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. آپ لوح قلم, یہ آپ کی معراج ہے. میری معراج کیا ہے؟ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میں آپ کے قدم تک پہنچ جاؤں اور آپ کو امیٹیٹ کروں, آپ کی سب کو فالو کروں, دیٹ از مائی معراج. کیوں؟ اس لیے جب ایک امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیپس کو فالو کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاید ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آخری حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال پر خدمت کی, فما قالنی قط تو اس کبھی بھی اس تک نہیں تھا ان کا دیا میں ہم کے غصے میں. اوہ غصے کبھی اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی زبان سے کوئی ناگواری کا لفظ میں نے نہیں سنا. ورنہ کال نشے کی, اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے کام کے لیے جس کو میں نے کیا یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا اس کام کو, اور ایسے کام کے لیے جس کو میں نے نہیں کیا کبھی نہیں کہا کہ کیوں تو نے یہ کام نہیں کیا. متفق. اور ہمارا حال میرے بھائی جو یہ ہے کہ اخلاق میں ہم اتنے گرے ہوئے اتنے گرے ہوئے کہ بس ہماری بزرگی جو ہے وہ مسجد کی چار دیواری کی حد تک رہتی ہے, اس کے علاوہ باقی معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں ہم لوگ زیرو ہیں. اس لیے میرے بھائی آپ سے میری یہ درخواست بھی ہے کہ علماء بزرگوں میں دین کی مجلسوں میں بھی دیکھا کرو, بیٹھا کرو, ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کو مجلس میں چلے جاؤ, اس کی بات سن لو. اس کے علاوہ آپ جو اب تاجر ہو تو تجارت کرو, اسکول میں ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کرو, گاڑیاں بیچتے ہیں تو گاڑیاں بیچو, فیکٹری میں جاتے ہیں تو فیکٹری میں جاؤ, آپ فلٹرنگ کرتے ہیں تو فلٹرنگ کرو, داروں کے کنٹین میں مشغول ہیں تو وہ کرو, کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو وہ کرو. لیکن ویک میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی اچھے عالم کا, جس کی بات آپ کو اچھی لگے, جس کے پاس دل کو اچھا سکون ملے, جا کر کے بیٹھ کے سن لیا کرو. آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں, سن لیا کرو. اس سے انشاءاللہ زندگی میں دھیرے دھیرے دین آئے گا, اور دین آئے گا تو جب لوگ ہمیں قبر میں رکھ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پھر راحت ہی راحت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عافیت والی, سکون والی زندگی نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ شاہ وہ ہر شر سے, ہر پریشانی سے بچا کے رکھے, اس میں خاتمہ نصیب کرے, جنت میں اللہ ہم سب کو ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ شاہ وہ آج جو نکاح ہو رہا ہے اس میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائے.
ہمارے محبوب یوسف بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ شان ہو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شان ہو دلہا دلہن میں بہت محبت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے, کی مغفرت فرمائے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ کاکل بھائی صاحب رحمت برکاتہم کافی بیمار چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ مستقبلہ دائمہ نصیب فرمائے, ان کی عمر میں برکت دے, انہیں بھی ہمیں بھی اللہ اپنے وقت پر مقام صدیقیت مقام ولایت کے ساتھ اس نے قابل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات, وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملة فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری گردشوں سے درگزر فرمائے, صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو الہ العالمین عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اخلاق حسنہ کو اخلاق حسنہ سے ہمیں آراستہ فرمائے, معاملات کو درست فرمائے. الہ العالمین حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے, عقائد میں پختگی نصیب فرمائے. الہ العالمین تقوا اور توبہ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما, تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین آج کے اس نکاح میں خوب خیر برکت, دلہا دلہن کو خوب محبت عطا فرمائے, عطا فرمائے, ان سے نصیب فرمائے, اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرمائے. یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین. انہیں آفات سے, بلیات سے, حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, شیاطین جنات جادو کے اثر سے محفوظ فرمائے. لارا رمین دنیاوی اخروی خیرات, دنیاوی اخروی برکات, دنیاوی اخروی خوشیاں عطا فرمائے. اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. یہ ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی ہو آپ کی حیات طیبہ میں, وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول کر. اللہ العالمین انہیں ان کی ہونے والی اولاد کو, نسل کو, دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، یہ ارحم الراحمین دنیاوی اخروی ہر خیر ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما، یہ ارحم الراحمین جس بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق ملتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے بابا اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین ملک شرکائے مجلس سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا یہ الحمد للہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر لهم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله